الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. محترم علماء اکرام، معزز سامعین، ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. صلاۃ و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ذات پر. آج جو ہے 23 تاریخ رجب کا، اور جو ہے اسی انہی دنوں میں 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا رجب میں، سن 760 میں. اسی طریقے سے الامام الشافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 30 تاریخ کو. بعضوں نے کہا 29 تاریخ، خیر تو اس میں 204 میں تو دو اہم شخصیت انشاءاللہ ان کی خدمات اور کارنامے اوپر ان پر روشنی ڈالیں گے. کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، کب اسلام لائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ عموماً یہ لکھتے ہیں لوگ جو ہے علماء باز کہ جو ہے وہ 8ویں تاریخ میں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ سنت السابعہ اور 7ویں سال جو ہے عمرۃ القضاء سے پہلے. حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا، لیکن قدم اسلام ہو، لیکن اسلام کو چھپاتے تھے کیونکہ جو ہے اس وقت والدین وغیرہ سب غیر مسلمان تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے خود فرماتے ہیں کہ جو ہے اعلان کیا وغیرہ، تو اسے پتہ چلا کہ محققین کی رائے صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی، اس میں بھی ہمارے بعض کتابوں میں بھی گڑبڑی ہے کہ امیر معاویہ ہمارے حضرت کی فتاوی کتاب میں فتاوی دار العلوم زکریہ میں اب خود مراجعہ فرما اور رجوع فرمائے, اس میں جو ہے بہت بہترین زبردست تحقیق ہے کیا مطلب ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا شیعوں نے کی وغیرہ جو ہے یہ غلط ہے. اور تیسرا جو ہے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے کاتب الوحی بھی رہے, تو اس طریقے سے ہم کو پتہ چلتے بہت قریب تھے حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر جو ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ, ابن حزم رحمہ اللہ, سب نے گنا جو ہے کتنے احادیث تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی, تو فرمایا 163 احادیث مروی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور پھر جو ہے سینا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آخری چار سال جو ہے گورنر رہے وہاں شام میں, فلسطین, سوریہ, اردن وغیرہ سب, لبنان, یہ شام کا علاقہ لیونٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں. اور جو ہے پھر سینا عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال اس سے زیادہ, پھر وہ جو 4-5 سال تھے سینا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو 20 سال جو ہے گورنر رہے. پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف میں مذکور ہے, ان ابنی ھذا سید لا اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین, کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سبت جو ہے نواسا جو ہے سینا حسن رضی اللہ تعالی عنہ, وہ تو سید ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے درمیان, دو بڑے جماعت کے درمیان صلح لائیں گے. چنانچہ جو ہے 40 سال میں جو ہے سینا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, اور رمضان کے مہینہ تھا 17 تاریخ رمضان کی, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ بنے. لیکن 6 مہینے کے بعد تقریباً جو ہے پھر جو ہے دسپت اور مستعفی ہو گئے. پھر خود جو ہے پیشکش کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو, تو یہ سن 41 جو ہے عام الجماعہ, ایک ہی خلیفہ, ایک ہی امیر المؤمنین, اور وہ سینا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا. اور کتنے سنہرا دور تھا کہ خود جو ہے کتنے علاقہ فتح ہوئے وغیرہ, آپ دیکھیں یہ سب علاقے جو ہے ازبکستان, ترکستان اور یہ سب علاقے, بہترین دور تھا. اور جو ہے سیاسی طور پر علماء نے لکھا کہ سوریہ والوں کے لیے جو ہے سوریہ میں, اور پھر وہاں فلسطین والوں کے لیے مسجد اقصی میں لوگ آئے تھے وہاں پر اور بیعت لی, ان کی دست مبارک پر, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دست مبارک پر. پھر جو ہے دیکھتے ہیں کہ پھر اتنے جگہ فتح ہوا وغیرہ جو ہے, ایک ہی خلیفہ, سب نے قبول کی, صحابہ, تابعین سب نے. پھر اس کے بعد جو ہے سن 50 میں میں اختلاف ہے, خیر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا, تو جو سب سے بہترین اور سب سے پہلی جماعت جو ہے جو بحر اور بحری بیرہ میں چلائیں گے امت میں, تو پھر ان کے لیے جنت واجب ہے, جو ہے کہ جنت کے مستحق ہے. اور اس میں تو اجماع ہے تقریباً کہ سب سے پہلے جس نے بحری بحیرہ چلایا اور جو ہے امت کے نام سے نا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, وہ یہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو اتنے فضائل مناقب. اور پھر ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہم اجعل ہادی مہدی, یا اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ملکت فاحسن, کہ اے امیر معاویہ جس دن تم جو ہے خلیفہ بنو گے تو اس وقت احسان کرنا. اس میں بھی تقریباً اجماع ہے, کتنے بردباری, کتنے صبر کے ساتھ سب کے ساتھ معاملہ رویہ کی, کو یہ دلوں کو جیت دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. مسند احمد کی روایت ہے کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب, کہ یا اللہ ان کو کتاب بھی سکھا دیجئے, حساب بھی سکھا دیجئے, اور عذاب سے بچا دیجئے. تو یہ سب ان مناقب کے باوجود, خیر جو ہے سن 50 یا 49 میں جو ہے اس وقت جو ہے ایک لشکر کو تیار کیا اور کہا کہ آپ اس طرف چلے جائیں جس کو آج کل ہم ترکی کہتے ہیں, حدیث کا لفظ ہے قسطنطینیہ, تو کانسٹینٹینوپل اور استنبول, استنبول بھی اسلامبول تھا اگر تاریخ کو دیکھا جائے. اور اس وقت کون کر رہا تھا قیادت؟ یزید.
یہ بخاری شریف میں ہے, آپ جا کر دیکھیں شرح وغیرہ میں ابن حجر نے کیا لکھا, علامہ بدر الدین عینی نے کیا لکھا امدد القاری میں, اور اس جیش میں بڑے بڑے جلیل القدیر صحابی بھی ساتھ تھے, اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے, اور بڑے بڑے اور صحابہ بھی تھے. تو دیکھیں اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں تھا, اور جو ہے اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن اسی حدیث کے ماتحت جو بخاری شریف میں ہے آپ دیکھیں گے کہ یغزون قسطنطینیہ, جو وہاں پر گئے تو مغفور لہم, تو ان کے لیے بشارت ہے. تو اگر ہم انصاف کی نگاہ سے دیکھیں, پروپیگنڈا کی نہ دیکھیں, تو پھر یہ تو یزید کے لیے بھی فضیلت ہے. آپ خود دیکھیں ابن حجر نے کیا لکھا فتح الباری وغیرہ میں, خیر جو ہے اسی میں جو ہے ہم بار بار گئے پتہ نہیں کتنے متخیر کہ وہاں استنبول وغیرہ اور سینا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر وہاں پر ان کی سوان عمری بھی لکھی ہوئی ہے, تو وہ شہید ہو گئے تھے وہاں پر, انتقال کر گئے. تو خیر جو ہے اس وقت اس نے وصیت کی تھی کہ یزید میرے جنازہ نماز پڑھے, حالانکہ اور صحابہ تو تھے, تو یہ دیکھیے کہ ان کو بھی یہ اعتماد تھا. خیر جو ہے آگے چلے, پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا تھا ولی عہد کا وغیرہ, جو ہے ہر ایک ہم جیسے طالب علم وغیرہ کے لیے حضرت کی کتاب جو ہے العصیدہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. جتنے بھی الزامات ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف, اور جو ہے بہترین جواب دی, علمی جواب سب کی, یعنی کہ جذباتی میں آ کر بہت بہترین علمی جواب دی العصیدہ میں. اور پھر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور جو ہے تقریباً ختم ہونے والا تھا, اور وہاں دمشق میں اور سن 7 ہجری میں 22 رجب کو, اور بھی تاریخ مشکور ہے لیکن یہ 22 کا جو ہے مشہور ہے. تو دیکھیے کہ پھر کیا ہوا, آخری بس منٹ تھے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ناخون مبارک تھے حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو حج کے موقع پر تقسیم ہوئے, بال مبارک تھے. تو فرمایا وہ لوگ جو وہاں پر تھے, سکرات کا عالم طاری تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے میرے پاس, اور یہ ناخون مبارک ہے, اور یہ بال مبارک, تو یہ میرے جو ہے رخسہ پر اور آنکھوں کے نیچے رکھ دیجئے, اور پھر خلو بینی و بین ارحم الراحمین, میرا معاملہ کو اللہ تعالی کی طرف میں سپورٹ کرتا ہوں. میں خود گیا تھا حضرت وہاں پر سوریا میں اور دمشق میں. آج کل آپ دیکھیے روافی شیعوں کمبختی کی شرارت, وہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر جاتے تھے وہ تھوکتے تھے اس کے قبر مبارک پر, انا للہ و انی راجعون. ہم کو تو شرم آتی ہے کہ اس قسم کی, لیکن حقیقت حال سے بھی واقف ہونا چاہیے. تو خیر کم از کم یہ ان لوگوں نے یہ تو کرم کی کہ اس کو جو ہے بالکل بند کر دیا ایک گھر میں. اور جب ہم وہاں پر گئے تھے تو ایک خاتون کی عمر رسیدہ, تو اس نے کہا بھی کہ نہیں یہاں تو ہر ایک کو اجازت نہیں, وہ محکمہ کے پاس جانا پڑے گا. تو ان لوگوں نے سمجھایا یہ لوگ جنوبی افریقہ سے آیا یہ وہ. تو خیر جو ہے کھول دیا, پھر ہم گئے تھے دعا وغیرہ کے لیے. تو یہ ظلم ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے, اور جو ہے پروپیگنڈا تو اس وقت سے چلا آ رہا. تو ہم جو ہے ایسی کتابوں کے مطالعہ کریں جن میں انصاف کی نگاہ سے ہم جو ہے دیکھیں اور دفاع کریں صحابہ کی, یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں. پھر جو ہے الامام الشافعی رحمہ اللہ, کون ہے الامام الشافعی؟ یہ ولد بغزہ, تو وہ غزہ میں پیدائش ہوئی, اور 150 میں, اور جو ہے بالکل نوجوانی میں بالکل ابھی تک گود میں تھے اپنے والدہ محترمہ میں, تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بالکل یتیم ہو گئے تھے. والدہ محترمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے, سب سے پہلے استاذ ان کا مسلم بن ابراہیم زنجی, اور یہ مفتی تھے مکہ کے, کالے رنگ کے تھے, اور جو ہے اتنے زبردست اثر ہوا ان پر امام شافعی پر. تو ہم دیکھتے ہیں 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے, 10 سال کی عمر میں جو ہے معتم مالک کو یاد کیا, 13 سال کی عمر میں مدرس بن کے تھے مسجد الحرام کے, یہ سب حقائق ہے. 15 سال میں یہی امام مسلم بن ابراہیم زنجی نے اس کو لکھ کر اجازت دے دی تم مفتی بھی بن جاؤ, تم افتا بھی دے دو 15 سال کی عمر میں. تو دیکھیے یہ کمالات. ان کی والدہ محترمہ جو ہے جیسے حضرت مولانا علی میاں ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ والدہ محترمہ کا ہمیشہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتابت جو ہے والدہ محترمہ کے اور حضرت علی میاں رحمہ اللہ کی, تو یہاں پر بھی والدہ محترمہ کو بہت فکر تھی کہ میرے لڑکے بہت ایسے فصیح بلیغ بن جائے عربی زبان کے. تو وہاں ایک قبیلہ تھا بنو حزیل, کہا کہ اے میرے لادلے آپ وہاں چلے جائیں بنو حزیل کے پاس, یہ لوگ فصاحت بلاغت میں ماہر ہیں. 10,000 اشعار امام شافعی نے یاد کی بنو حزیل کے اشعاروں میں سے. ہم پوری زندگی پوری مدرسہ میں حضرت کے علاوہ کون یاد کر سکتے اسے. تو دیکھیے یہ ہے, ایسے اللہ تعالی نے اس کو نوازا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو. پھر جو ہے بہت ہے, پھر مدینہ منورہ گئے اور بہت غریب خاندان کے تھے. امام مالک کے یہاں تو یہ تھا کہ تقریباً ہر روز نیا کرتا, بہترین لباس وغیرہ, اور روزہ مبارک اس وقت یہ نہیں تھا, اس وقت تو بالکل. تو جو ہے وہاں سامنے ہر در سے حدیث اور اپنے کرتا مبارک کو امام شافعی وغیرہ کو پیش کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کو پوچھا آپ بتائیں آپ کے استاذ امام مالک کے بارے میں کیا ہے, تو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجہ, میں نے تو اس کو حجت سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے کہیں گے یہ تو میرے استاد تھے. دیکھیے وہ نجمون, وہ تو ایک ستارہ ہے. تو یہ ہے امام شافعی اتنا ادب کر رہے تھے اپنے استاد محترم کے. خیر جو ہے تو بہت کچھ حاصل کی. پھر 195 میں جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ وہاں بغداد گئے تھے. پھر وہاں پر امام احمد بن حنبل وہاں پر تھے. بہت کچھ حاصل کی اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے. امام شافعی کے ایک استاذ امام محمد بن حسن شیبانی ہے جو کہ امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے شاگرد ہیں. حضرت نے کمال کی بات, آپ ہم سب اس میں مطالعہ کریں ہم سب طلبہ, العصیدہ میں 7 احادیث جو امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب مسند الشافعی اس میں مذکور ہے کہ استاد امام محمد بن حسن شیبانی ہے. 7 احادیث عصیدہ میں ہے, آپ اس کو مطالعہ کر لیجئے بہت بہترین ہے. تو خیر جو ہے عجیب عجیب واقعات ہیں دونوں کے. ایک مرتبہ جو ہے جب آدمی مشہور ہو جاتے تو حاسدین بھی اور حاقدین کا بھی اضافہ ہوتا ہے. تو امام شافعی کی شہرت پھیل گئی تھی, خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا, تو ان پر تہمت لگایا گیا اس پر امام شافعی پر کہ یہ تو شیعیت کی طرف مائل ہو گیا. تو خیر جو ہے اس کو پیش کی وہاں خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں, تو کہا کہ جو ہے ہم سنتے ہیں یہ ہے, تو کہا یہ غلط ہے پروپیگنڈا ہے. تو کہا کہ کون ہے آپ کے ساتھ, کہا امام محمد بن حسن شیبانی کو. تو امام محمد بن حسن کا اثر رسوخ تھا وہاں خلیفہ ہارون رشید پر, تو کہا کہ نہیں یہ بہت پکے امام ہے سچے امام سب کچھ ہے وہ. تو اس طریقے سے برات ہو گئی اس کی. حضرت اس پر ایک واقعہ میں عرض کروں, میں جب کینیڈا گیا تھا, ایک ہے ٹورنٹو ایک دوسرا شہر ہے مونٹریل, وہاں پر ایک یونیورسٹی ہے بہت مشہور مگیل یونیورسٹی. ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہاں کے جو مکتبہ ہے لائبریری ہے بہت بہترین ہے. تو اس مناسبت سے میں گیا تھا دیکھنے کے لیے, مجھے تو بہت زیادہ پسند نہیں آیا, ہمارے پاس زیادہ کتابیں خیر, لیکن مستشرقین وغیرہ کی کتابیں اورینٹلس کی کتابیں کافی ذخیرہ ہے. تو بھی میں نے پوچھا قسم الاسلامیات کہا ہے اسلامک ڈپارٹمنٹ تو کہا وہ. تو میں نے گیا وہاں پر, تو وہاں ایک پروفیسر تھا وہ عرب تھا لیکن کرسچن تھا نصارہ. تو جو ہے وہ پی ایچ ڈی دکتور والے جو ہے 3-4 طلبا تھے اور ان کو پڑھا رہے تھے یہ وہ. تو میں نے اجازت طلب کی تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھیج جائے. تو اس درس کے دوران اس نے کہا کان شافعی شیعیان, درس کے دوران اس نے یوں کہا کہ اور یہ طلبا سب لکھ رہے ہیں. میں تو حیران, کہا کہ امام شافعی شیعہ تھے اس قسم کے, نعوذ باللہ. تو پھر جو ہے درس ختم ہو گیا, یہ وہ طلبا کو پوچھا سوال ہے تو سب ادھر. تو میں نے ہاتھ کر میں کہا کہ پروفیسر صاحب اگر اجازت ہو, اب تو عرب ہے دیوان و شافعی میں یہ لکھا ہے ان کان رغزن حب آل محمدی فلیشہد ثقلان انی رافضی, آپ ان کو کیوں یہ نہیں بتاتے. تو وہ شرما گئے. امام شافعی رحمہ اللہ وہ دیوان و شافعی جو لوگوں نے جمع کیا اس میں لکھا ہے اگر روافض اور شیعہ جو ہے اگر, جملہ شرطیہ, اگر سچے دل سے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے محبت رکھتے تو یہ شدید ثقلان تو جن اور انسان سب گواد انی رافضی کہ میں بھی وہ ہے رافضی اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو دیکھیے یونیورسٹی میں بھی اس قسم کی بات ہے. پھر وہ شرما گیا کہا کہ نہیں اس میں اختلاف ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں یونیورسٹی میں یہ اور ہمارے مسلمان سیدھے سادھے یہ سب لکھتے ہیں. خیر امام الشافعی رحمہ اللہ پر پھر بری ہو گیا. اللہ تعالیٰ و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. پھر جو ہے امام احمد بن حنبل ان کے خاص شاگرد بن گئے تھے اور پھر خیر بات کہا 199 میں 199 کو بغداد کو لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کو آپ کے استاذ کون ہے. کہا امام شافعی. کہا کہ کیسے آدمی ہے. کہا کہ الشافعی کا شمس للدنیا. دیکھیے جیسے سورج چمک رہا ہے ہم سب استفادہ کر رہے. کون ہے جو کہ جو ہے استفادہ نہیں کر سکتے امام شافعی کی کتابوں سے, چاہے الرسالہ ہو. اگر انصاف کے ساتھ ہم دیکھیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اول من دون فی اصول الفقہ, کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے اصول الفقہ میں بہت بہترین کام کی امام شافعی ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں امام یوسف. خیر یوں کہے تطبیق توفیق کہ حنفی میں امام یوسف اور شافعی وغیرہ میں امام شافعی رحمہ اللہ, لیکن بہت بہترین کتاب الرسالہ. خیر جو ہے اور پھر کتاب الام اور یہ وہ, لیکن ان کی اخلاص کے عالم کیا ہے امام شافعی کے. ابن حجر نے نقل کیا تقریب اور تہذیب وغیرہ میں, کہا کہ امام شافعی کا مقولہ یہ ہے لوددت, یہ میرا دلی دلی تمنا ہے کہ لوگ میری کتابوں سے استفادہ کرے لیکن میری طرف منسوب نہ کرے. لوگ جو ہے انتفاق استفادہ کرے میری کتاب لیکن میری طرف میں, تو میری عالم آپ کے عالم کیا. ہم ایک فتویٰ لکھتے ایک کتاب لکھتے پانچ جگہ ہمارے نام لکھ لیتے. تو یہ اخلاص کا عالم. امام مالک کو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اے امام مالک تم تو اتنے زبردست امام ہو, میں خلیفہ وقت ہوں, ایک طرف میں بیت اللہ کے اوپر قرآن کو رکھوں گا اور ایک طرف آپ کے معتم مالک کو رکھوں گا اور جو ہے اجبار کروں گا امت پر کہ وہ قرآن شریف معتم مالک کی اتباع کرے. امام مالک نے کہا تجھے کوئی اجازت نہیں. یہ ہے ان کے اخلاص کے عالم. خیر جو ہے پھر امام شافعی رحمہ اللہ مصر گئے تو وہاں پر 204 میں بھی انتقال کر گئے. وہ جگہ پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہاں پر بھی گئے. امام احمد بن حنبل کا میں عرض کر رہا تھا ہم طلباء کے لیے کہ ہم کب دعا کرتے دل سے حضرت کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا 30 سال میری معمول سونے سے پہلے 30 سال میں دعا کرتا تھا استاد جی امام شافعی کے لیے, پھر میں جا کر سوتا تھا. وہ 2-3 ہفتے پہلے حضرت نے وہ واقعہ سنایا وہ کھانے کا دعوت کا وغیرہ. تو پھر خیر جو ہے وہ تشریف لے گئے وہاں مصر. پھر یہ ہے عالم, یہ نہیں کہ بس ہم ایک چیز پر جو ہے جمود کرے وغیرہ. ترجیح الراجی وغیرہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے حالات پر ہم ملاحظہ فرمائیں. 2-3 روز انتقال سے پہلے اپنے فتاوی پر رجوع کرتے. تو خیر امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے بہت سارے اقوال میں جو ہے انہوں نے رجوع کی. اس وجہ سے جو ہے قول جدید قول قدیم, اور اکثر آج کل فتاوی قول جدید پر ہے اور قول قدیم پر 16-17 فتاوی ہے امام شافعی. تو یہ ہے ایک شان امام کی. اور پھر 204 میں جو ہے انتقال کر گئے. تو اللہ تعالی یہ 30 تاریخ ہو اور علماء نے یہ لکھا کتنا حسن الصوت تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا. حدیث تفسیر میں حدیث میں فقہ میں سب میں مہارت رکھتے تھے. لیکن یہ خطیب بغدادی نے جو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حضرات جو اس وقت تھے کہا کہ چلو ہم امام شافعی کی مجلس میں جایا کرتے اور پھر ہم التجا اور فرمائش کریں گے اے امام آپ ذرا تلاوت کریں. اتنے بہترین تلاوت فرماتے تھے سب روتے تھے, اتنے اثر ہوتا تھا ان کی تلاوت کی. تو ہم جو ہے اپنے اکابر کی مطالعہ کریں, ان کی دفاع کریں اور ایسے جو ہے اسباق ان کے زندگی سے سیکھیں. اور خاص طور سے دیکھیے حضرت یہ تو افسوس کے ساتھ کل میں نے 8-10 فتاوا دی. لوگ جو ہے کل پوچھ رہے ہیں حضرت آپ کے پاس بھی کل جو ہے اور آج کو چونکہ ویکینڈ ہے کہا کہ جو ہے کہ ہم کو تو کھیر پوری کرنا ہے. کھیر پوری کیوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, حضرت امام جعفر صادق کا انتقال, یہ سب شیعوں کی پروپیگنڈا کہ کھیر پوری کرنا. ہمارے لوگوں کے اندر یہ سب چکر آ کے تو اگر ہم دفاع نہ کریں ان چیزوں کی کہ یہ بالکل اس کی جائز نہیں ہے, کیا آپ اس بات پر خوش ہیں امیر معاویہ جو ہے انتقال کی اس وجہ سے کھیر پوری کر رہے ہیں اور امام جعفر کا نام استعمال کر رہے ہیں, تو دیکھیے یہ کہاں سے کہاں تھے. ہمارے ساتھی اور مدرسین حدیث کے لوگ پوچھتے ہیں معاویہ کا نام رکھنا چاہیے کہ بالکل نامناسب ہے, تو پھر کون باغ ہے؟ یہ شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ جب پڑھاتے ہیں بخاری شریف عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بھائیو ہمارا دلی تمنا اور عرض ہے ہر ایک ہم میں سے قرآن شریف احادیث مبارکہ صحابہ, یہ بھی ایک ہمارے اندر کمزوری ہے, اسماء و رجال اور نساء کو ہم نے چھوڑ دیا تقریباً. علی ابن المدینی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ خاص تھے فرماتے تھے علم الرجال نصف علم الحدیث, صحابہ کی زندگی پر اور پھر ان کی جو ہے دفاع کرنا, ان کی تعلیمات فتاوا کو بتانا, ترویج دینا وغیرہ, جو یہ سب ہمارا کام ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان شیطانیت اور خاص طور سے شیعہ جو ہے جو کفار ہے ان کی شر سے اللہ تعالی ہم کو اور پوری امت کو بچائے. واقعی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, وبعد. الحمد لله ثم الحمد لله on the most precious gift of Iman and the teachings of Islam which Allah Azza wa Jalla has granted to us purely of His own grace and favor without any eligibility, deservedness or worthiness from our side. One of the beautiful names of Allah Ta'ala is Al-Wahhab, the one who confers favors in abundance, limitlessly, without any deservedness from our side. And amazingly this dua, this word, this name of Allah Ta'ala comes at the conclusion of a very important dua for hifadat and protection of iman. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. O Allah, never ever deviate our hearts. As our respected Ustaz Azman Shabir Sahib, Hafidhah Allah, emphasizes that this dua be read excessively together with اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. So Allah, never deviate our hearts after You have given us hidayat and guidance. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً. And O Allah, confer Your most special mercies upon us as a great gift. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ. The verses recited at the concluding verses of Surah Az-Zilzal, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, this great surah that in some narrations is termed as رُبْعُ الْقُرْآنِ, some narrations as half of the Qur'an al-Kareem. Because we know there are two lives, life of dunya, life of akhirah. And this surah expounds in great detail various aspects of the day of qiyamah. This great surah where Allah Ta'ala at the beginning says, remember, think and ponder and reflect the scenario when the earth will shake with a severe convulsion, a major earthquake that will take place in the opening phases of qiyamah. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. And because of it, the earth will throw out whatever it's in his belly. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Absolutely nothing will remain. It will throw out everything from within its belly. All the dead will come back to life. Huge treasures of gold and silver, huge pillars of gold and silver will be thrown out. People will come and look at it, not be bothered. It will have no value whatsoever. In fact, there will be remorse expressed. A person will come and look at this and say that only because of this I severed, I cut family ties in disputes over wealth. Another will come and say, because of the greed of this insignificant thing, I had my hand cut in this world. And various forms of regret and remorse will be expressed that how they were the means of compromising the commands of Allah Azza wa Jal. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. when the human being will say, the disbeliever, according to some, the mu'min will say this in amazement at Allah Ta'ala's greatness, and the disbeliever will say it in regret, in remorse, that what is it with the earth? Why is it shaking so profusely? Why is it throwing out whatever is contained within his belly? يَوْمَ إِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. On that day Allah Ta'ala says the earth will give its information, it will declare its information. One occasion Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam stopped on this verse and asked, مَا أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا. Do you know what is implied? That the earth will declare its information. What is the information that it will give? أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَيْهَا. It will testify about every male and female, about the kind of actions that were done on the various pieces and tracts of earth. Therefore we try and do as much good as possible on different pieces of earth. If we happen to travel, abundant dhikrullah, tilawat, good amal, good deeds, so that more and more witnesses on Yawmul Qiyamah. So it will testify either in favor of or against every male and female about the kind of actions committed on those pieces of earth. يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسِ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا. And one may think that the earth is inanimate, it is unable to speak, but it will do so directly with the command of Allah, that Allah Ta'ala will also make our limbs speak as witnesses on the day of Qiyamah. Every day, every morning, the day addresses the human being and say, O son of Adam, I am here for you, one opportunity, do as much good as possible. And if you do it in this day, I remember I am never to come back to you again ever up to the day of Qiyamah. I will testify in your favor. So days and nights will also speak and testify. Our limbs will speak and testify in the court of Allah Ta'ala. And so similarly the earth will speak and testify directly at the command of Allah Ta'ala. يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسِ. On that day people will emanate and come out of their graves. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. So that they are shown their actions. They are shown the actions written in the book of deeds. They will find all of it inscribed. And what will be the reaction? مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. What an amazing book this is. Not a small, not a single big deed or a small and minute action is such that it is recorded in it. Every one of it is recorded in it. So they will also find جَزَاءَ عَمَالِهِمْ. They will find the rewards or the retribution and punishment of the actions done in this dunya clearly in front of them on the day of Qiyamah. And then these concluding verses, the last two verses where Allah Ta'ala says, whomsoever does a minute, a particle's worth of goodness will see it written in the book of deeds, will see its rewards. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And whomsoever does a very small amount, a minute, a particle's worth and weight of a sin, obviously on the proviso that one did not repent from it, it will also be seen recorded in the books, its repercussions will be seen. So these last two verses are termed as أَجْمَعُ آيَاتٍ أَحْكَمْ آيَاتٍ, that they are the most powerful, the most concise verses of the entire Qur'an Kareem. In other words, in a few short words, a lifetime of advice. A sahabi comes to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he asks that give me some advice of what to read. Nabi sallallahu alayhi wa sallam initially says, ذَوَاتُ الرَّا, those surahs that commence Alif Lam Ra. This person responds that my age is advanced, my bones have become brittle, my tongue has become hardened, this is too long for me. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Hawamim, those surahs that commence with Hamim. He says again, similar response. Musabbihat, that commences Yusabbihu wa Sabbaha. Again, he says that this would be too far, too lengthy and heavy on me at this very advanced age. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam reads to him these verses, and he says, these concluding verses, and he says, I will never increase any bit over and above this. This is sufficient for me for a lifetime. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that if he enacts what he has said, then most definitely he will be successful. When he heard these verses of the surah and the surah, he says this is successful for sufficient for success for a lifetime. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that if he lives what he has said, then indeed he will be successful. And as the sahabi comes and asks Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the uncle of Farazdaq, he asks Nabi sallallahu alayhi wa sallam for some everlasting advice. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recites these two verses and he says, Hasbi, hasbi, these are more than sufficient for me as a lifetime of advice. So in this verse Allah Ta'ala says, whomsoever does, the word dharrah has varying meanings according to Mufassirin. One is when we look at the sunlight coming in from the windows, the small little particles we see, just one of them is called a dharrah. Some have defined it as asgharun namlah, the smallest known ant species, and in this time, and we know Allah Ta'ala's qudra and power and creation is so amazing that every year thousands of new species of the creation of Allah Ta'ala are found. At this point, the smallest known ant species, 0.003 milligrams. So a small, minute, you can say an atom's weight of good will see it, an atom's weight of a sin will also see its repercussions. So the advice of these two verses, that never trivialize, look down upon any good deed, that it is too small, I'll only do the big deeds. In fact, some of us here mentioned that these verses were revealed when Allah Ta'ala says, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, that those who feed despite themselves in hunger, so a big action of feeding the captives, of feeding the orphan child, of feeding the poor and destitute. So the impression may be that only big deeds will really count. So Allah Ta'ala revealed this verse that even the smallest, minutest deeds will count in a very, very big way. So never trivialize, look down upon a good deed, that this is too small, why should I do it, let it go, when I get a chance I'll do something big. On the other hand, we never trivialize, look down upon or think any sin as small, as minor. And many a times now, when a person is advised, then the response is, but it is a small sin, it is saghira, it is a minor sin, no need to worry about that. That is a very dangerous statement to make. It is taking lightly what the deen has given great importance to. So we find our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam encouraging never to trivialize a good deed. That لا تحقرن من المعروف شيئا, never look down upon any small good deed, that it is too small. Even if the chance you have, somebody is drawing water, has come to draw water from the well, you have already drawn your water, take from your bucket, fill into the bucket of that person. That is a great act, beloved to Allah Ta'ala. وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, if you have nothing to give, at least say a good word. وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ, and not even saying a word, look at a person with a happy, a smiling face to cause joy to the heart of a person, that even brings the reward. Sayyidah Aisha radiallahu anha, our most respected mother, once a beggar comes and she gives just one grape, because the Messenger of Allah advised very similarly, اتَّقِ النَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ ثَمْرَةٍ, that if you have an opportunity of saving yourself from Jahannam, even it be not one date, a piece of a date, then give that. It will release the pangs of hunger of that poor person, but it can be the means of your salvation from Jahannam. So she gives one grape, and then she comments, how many mithqal of dharra, how many weights of small little particles will be put together to make up this one grape, so many rewards for me. On the other hand, we never trivialize, consider as small, as insignificant, a sin. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once advised that never look down upon small sins, for indeed collectively they can become a serious problem for you. So then Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu says that Nabi sallallahu alaihi wasallam gave us a beautiful example, that in order to make a huge fire, a massive fire, would take many, many small twigs, small branches to put into it to eventually make that big, big fire. So as Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu says, that many actions, and this is in the time just after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that you commit many actions and sins that you trivialize, you look down upon and you think they are small, whereas we in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam considered them min al-mubiqat, of those things that can bring about the destruction of a person. Allahu azza wa jalla give us tawfiq to take benefit. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضرت قبلہ مفتی صاحب، دیگر علماء کرام، طلبہ عزیز، میں نے اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ 15ویں پارے میں سے انتخاب کر کے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سب جانتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کے مہینے کی 23ویں تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے تین باتیں اس وقت عرض کرنا ہے. پہلے نمبر کے اوپر میں آتا ہے بیت المقدس، دوسرے نمبر کے اوپر میں ہے مسجد اقصا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر میں بیت المقدس کے چار ادوار. تاریخی اعتبار سے اسے جو چار حصوں کے اندر میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اجمالی طور پر اس کے چار دور کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے بیت المقدس، ایک ہے مسجد اقصا. اور بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، حدیث کی کتابوں میں مکہ مکرمہ کے الگ فضائل ہیں اور مسجد حرام کے مستقل فضائل ہیں. تو یہاں جیسے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے باب میں بھی سمجھ سکتے ہیں، مدینہ منورہ کے فضائل مستقل ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر میں پائی جانے والی مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی کے فضائل مستقل ہیں. تو جیسے مکہ مکرمہ کے ساتھ دو باتیں ہیں اور مدینہ منورہ کے ساتھ دو باتیں ہیں، یہاں پر بھی ہمیں دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. بیت المقدس ایک مستقل موضوع ہے اور مسجد اقصا ایک مستقل موضوع ہے. بیت المقدس کے تعلق سے پانچ یا چھ باتیں جو اس کے فضائل کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اور مسجد اقصا کے تعلق سے چند باتیں اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں. ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر میں جو مشہور مفسر ہیں جن کا نام مقاتل ابن سلیمان ہے، 150 کے اندر میں جن کا انتقال ہے، انہوں نے بیت المقدس کے تعلق سے 6-7 باتیں بیان کی ہیں. اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت جو تقریباً 100 سال کی عمر کے اندر میں دی گئی, اس واقعہ کا تعلق بھی بیت المقدس کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر ماں کے پیدا ہونا, 3 دن کے اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے دسترخوان کا نازل کیا جانا, عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السما, ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کا ان کے پاس آنا, یہ تمام کے تمام واقعات کا تعلق بیت المقدس کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہو گئی. اور ادھر مسجد اقصی کی طرف آتے ہیں تو مسجد اقصی کے مستقل فضائل بیان کیے گئے, اس میں سے بھی چند باتوں کو ذکر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جب تک مکہ مکرمہ کے اندر میں رہا, اور جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر میں نماز پڑھتے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے گئے تو اس میں اس بات کا اہتمام فرماتے گئے کہ مسجد حرام کی طرف بھی رخ ہو جائیں, اور ادھر مسجد اقصی اس کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جائیں. دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 16 مہینے تک جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ, اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر میں اس کے بعد دوسرے نمبر کی مسجد کون سی ہے, تو پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصی, اور دونوں کے درمیان میں 40 سنتاً 40 سال کا فاصلہ بتایا گیا. چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, آپ نے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی, جس کے اندر میں مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے اور اس کے بعد مسجد اقصی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کی تعمیر فرمائے اس موقع کے اوپر میں انہوں نے 3 دعائیں فرمائی تھی. 3 دعاؤں کے اندر میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ من دخلا, جو آدمی اس کے اندر میں داخل ہو جائیں اور اس کے اندر میں نماز پڑھیں تو وہ نماز پڑھنے کے بعد ایسی حالت میں نکلے گا کہ لم یبق علیہ ذنب من الذنوب, اس کے بدن کے اوپر میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. یہ مسجد اقصی کے تعلق سے بتایا گیا. تو بیت المقدس کی بات اپنی جگہ پر ہے, مسجد اقصی کی بات اپنی جگہ کے اوپر میں ہے. پھر قرآن مجید نے بیت المقدس کے بارے میں فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, علماء نے فرمایا کہ برکتوں سے مراد دونوں کے دونوں قسم کی برکتیں ہیں. مادی جو برکتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, جو فزیکل برکتیں ہیں مادی برکتیں ہیں, باغات کا ہونا, پھل کا ہونا, فروٹ کا ہونا, موسم کا اچھا ہونا, پانی کے چشموں کا ہونا, یہ فزیکل اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی. اور روحانی اعتبار سے فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر میں مبعوث فرمائے, یہ ان کی مادی برکتیں بھی ہیں اور مادی برکتوں کے ساتھ اس کی روحانی برکتیں بھی ہیں. یہ 2 باتیں میں نے بتائی, بیت المقدس اور بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی. مختصر وقت میں اس کے ادوار کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں. بیت المقدس کی فتح کا واقعہ, بیت المقدس کی فتح کا سب سے پہلا واقعہ, پہلے کی جو تاریخ ہے قبل المسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو ادوار ہیں, یہاں اس کو بحث میں نہیں لایا جاتا ہے, اس کو ایک طرف رکھا جاتا ہے. یہ ہماری جو تاریخ ابھی چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے جانے کے بعد سے لے کر کے 14, 42 तक यहां तक की जो तारीख है उसका थोड़ा सा तस्किरा किया जाता है। बैतुल मकदस की फतह का सबसे पहला वाकया ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला के जमाने में पेश आया और ये हिजरत के एतबार से 16वां साल है। 16वें साल में हिजरत के 16वें साल में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला के जमाने में बैतुल मकदस को फतह किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि बैतुल मकदस की फतह का वाकया ये कताल के नतीजे में, लड़ाई के नतीजे में और जंग के नतीजे के अंदर में पेश नहीं आया। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला को अपने जिम्मेदार बनाया था, अमीन हाज़िर उम्मा जिनको इस उम्मत का अमीन कहा जाता है। उस जमाने के अंदर में रहने वाले वहां के क्रिश्चियन और वहां के ईसाइयों ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला से कहा कि ये बैतुल मकदस का इलाका बिदून हर्बिन, बिदून क़िताल, बगैर किसी किस्म के क़िताल के और बगैर किसी किस्म की लड़ाई के हम आपके हवाले करना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ और एक शर्त के साथ, और वो शर्त यह है कि आपके खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला मदीना मुनव्वरा से बैतुल मकदस तशरीफ लाए, हम उनके साथ बैठे, बैठने के साथ अहद पैमान हो, कॉम्प्रोमाइज का खत लिखा जाए, अहदनामा लिखा जाए, सुलहनामा लिखा जाए। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फारूक के अंदर में पूरा वाकया बयान किया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला को जब हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा रजी अल्लाह तआला का खत मिला, उन्होंने मदीना मुनव्वरा में सहाबाए किराम को जमा किया और जमा करने के बाद पूछा कि अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला मुझे बुला रहे हैं, मुझे इस सिलसिले के अंदर में सफर करना चाहिए या एक सफर नहीं करना चाहिए। अक्सर सहाबाए किराम की राय यह थी कि आपको सफर नहीं करना चाहिए और उन्होंने दलील के अंदर में ये बताया कि अगर आप जाते हैं तो ईसाइयों के जहन के अंदर में ये बात आएगी कि मुसलमानों के अंदर में लड़ने की कुव्वत और लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए वो सुलह के लिए तैयार हो रहा है। ये अक्सर सहाबाए किराम की राय थी। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला हो जिनके बारे में कहा गया कसीयतन वलाकिन ला अबा हसन इल्ला, कोई भी मामला आ जाता था हजरत अली रजी अल्लाह तआला उसको हल फरमा देते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया मेरी राय यह है आपको जरूर सफर करना चाहिए, आपको जाना चाहिए और सुलहनामा लिखना चाहिए और अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाली नामत को कबूल कर लेना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की राय को कबूल फरमाया। उससे यह भी पता चला कि खुलफाए राशिदीन का आपस के अंदर में ताल्लुक क्या है और उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं खिलाफत के कामों को जितने दिनों के लिए मेरा सफर हो रहा है मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अपना नाइब बनाता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अपना नाइब बनाया और नाइब बनाने के बाद आपने सफर किया। एक रिवायत में ऊंट के ऊपर में, एक रिवायत के अंदर में है घोड़े पर, अला कुल लिहाज जो भी सूरत हाल पेश आई हो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने सफर किया और फरमाते कि उनके तशरीफ ले जाने के बाद दरमियान के वाकयात को हजब करते हैं, एक चमड़े का टुकड़ा लाया गया और चमड़े के टुकड़े की साइज को भी मौज़खीन ने बयान किया, सीरत निगारों ने उसको भी नहीं छोड़ा। फरमाते कि वो चमड़े का टुकड़ा जिस पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने सुलहनामा लिखा चौड़ाई के एतबार से एक बालिश्ते था और लंबाई के एतबार से चार बालिश्ते था, ये पूरे चमड़े के ऊपर में एक सुलहनामा लिखा गया जिस पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की दस्तखत की गए और 16 हिजरी में पहली मर्तबा ये बैतुल मकदस का इलाका क्रिश्चियनों के हाथ से निकलकर ईसाइयों के हाथ से निकलकर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला के हवाले किया गया। ये पहला दौर है बैतुल मकदस की फतह का। आपको तारीखी एतबार से मालूम होना चाहिए حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ لکھا اور یہ سلسلہ چلا 16 ہجری سے لے کر گئے 490 تک. یہ 490 تک کا جو زمانہ ہے یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ اور مسلمانوں کی ترقی کا آفتاب نصف النہار کے اوپر میں تھا. 490 تک مسجد اقصی میں نمازیں ہوتی رہی, حدیثوں کے حلقے بھی لگتے رہے, تفسیروں کا درس بھی اس کے اندر میں ہوتا رہا. 490 کے بعد لکل عروج زوال, ہر عروج کے بعد ایک زوال آتا ہے. لیکن وہ زوال کے اسباب کیا ہے, وہ زوال کے اسباب کا بیان کرنا ایک لمبی داستان ہو جائے گی. 490 کے اندر میں وہ تاریخ کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں مسلمانوں کو پانی کے آنسو سے نہیں ان کو خون کے آنسوؤں سے رونے کی نوبت آئی. اور 490 کے اندر میں دو بار انہیں کرسچنوں نے اور انہیں عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر میں حملہ کیا اور حملہ کرنے کے نتیجے کے اندر میں دو بار بیت المقدس کو 490 کے اندر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا. ایک بڑی جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اس لڑائی کے نتیجے کے اندر میں دو بار مسجد اقصی بیت المقدس یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر میں لکھا ہے, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلا وكذلك يفعلون. ظلم کرنے والے بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فاتح بن جاتے ہیں اور جب غالب آ جاتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر میں طاقت آ جاتی ہے, قوت کا نشہ جب ان کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر آنے والے کسی کو وہ بخشتے نہیں ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ 490 میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے تو مسلمانوں کا خون بیت المقدس کی گلیوں میں جب بہ رہا تھا تو ان کے دوڑنے والے گھوڑے ان کے گھٹنے تک مسلمانوں کے خون کے اندر میں دوڑ رہے تھے. یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر میں لکھا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں معصوم بچے, دودھ پینے والے بچے, 2 سال کے بچے, 4 سال کے بچے, جب ان مسلمانوں نے کہا یہ معصوم ہے انہیں معاف کر دیا جائے, انہیں درگزر کر دیا جائے, ان کا کیا گناہ ہے؟ لیکن قرآن نے کہا افسدوا, ان ظالموں نے 2 سال کے بچوں کو, 4 سال کے بچوں کو اپنے ہاتھ کے اندر میں اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد جیسے یوں گھمایا جاتا ہے ان کو گھمایا اور گھمانے کے بعد دیواروں کے اندر میں پٹک دیا, جس کے نتیجے میں ان کے سر پھٹے اور سر کے پھٹنے کے نتیجے کے اندر میں ان کی چیخیں نکل گئی. یہ حال ہوا ہے 490 کے اندر میں. یہ دوسرا دور ہے جس کو زمال کا دور کہا جاتا ہے اور یہ سلسلہ رہا 490 سے لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, ان اللہ تبارک و تعالیٰ اید حضرت دین, اللہ تعالیٰ اپنی دین کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے, یریدون ان یطفئوا, وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بچھا دیں لیکن اللہ اپنے دین کو مکمل کرنے والا ہے. اور بعض مرتبہ من حیث لا یحتسب, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پیدا کر دیتے ہیں کہ وہم و گمان کرنے میں بھی نہیں ہوتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 490 سے لے کر کے تقریباً 91 ایئر کا گیپ ہے, یا 92 ایئر کا گیپ ہے, یہ 91 اور 92 ایئر کا جو گیپ ہے یہ دو بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر پورے طور پر عیسائیوں کے پاس رہا. پھر آپ آگے افسوس کی بات سنو کہ یہ مسجد اقصی جس کے اندر میں قرآن کا درس ہوتا تھا, حدیث کا درس ہوتا تھا, نمازیں پڑھی جاتی تھی, تہجدیں پڑھی جاتی تھی, 92 ایئرز کے لیے اس کو استبل یعنی گھوڑے کے باندھنے کی جگہ اس کو بنا دیا گیا, اس کو استبل بنا دیا گیا, استبل جس کے اندر میں گھوڑے کو باندھا جاتا ہے. یہ 92 ایئرز کا گیپ ہے اور 92 ایئرز تک نہ اس کے اندر میں اذان ہوئی, نہ جمعہ کی نماز ہوئی, نہ عید کی نماز ہوئی, یہاں تک کہ 92 ایئرز کا زمانہ گزر گیا. پھر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے 36 صدی میں تین آدمی پیدا کیے. پہلے نمبر کے اوپر میں آتا اماد الدین زنگی, اس کے بھی لمبے واقعات ہیں. 541 کے اندر میں اس کا انتقال ہے. اماد الدین زنگی کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے نور الدین زنگی, جن کا انتقال 569 کے اندر میں ہے. اور آپ جانتے کہ یہ نور الدین زنگی کتنے نیک آدمی تھے. 569 کے اندر میں ان کا انتقال ہے. یہ دمشق کے اندر میں رہنے والے تھے. تاریخی کتابوں کے اندر میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ اتنے نیک آدمی تھے. ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں 5 منٹ کی اجازت لے کر, اس کے بعد آگے چل کر کے بات ختم کرتے ہیں. یہ نور الدین زنگی وہی آدمی ہے کہ جنہیں بار بار خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. نور الدین زنگی کے بعد میں علامہ ابن خلکان نے اپنی کتاب وفیات العیان کے اندر میں لکھا ہے, کان ملکاً عادلاً زاہداً عابداً متورعاً متمسکاً بالسنہ ينفق اموالاً طائلةً علی الفقراء والمساکین والغرباء. یہ علامہ ابن خلکان کی شہادت ہے کہ نور الدین زنگی ملکاً عادلاً انصاف کرنے والے بادشاہ تھے. زاہداً دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. عابداً عبادت کرنے والے تھے. متورعاً متقی تھے. متمسکاً بالسنہ ہر وقت سنت کی پیروی کرنے والے تھے. یہ سنت کی پیروی کا نتیجہ تھا کہ انہیں ایک ایسا شرف حاصل ہوا جو دنیا کے بادشاہوں میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. نور الدین زنگی ایک مرتبہ صبح میں بیدار ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ رأیت النبی فی المنام البارحۃ, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں یا نور الدین یا نور انجدنی وانقذنی من ہذین الرجلین انجدنی وانقذنی من ہذین الرجلین. اے نور الدین انجدنی میری مدد فرما, وانقذنی من ہذین الرجلین اور یہ دو آدمی سے میری حفاظت فرما, یہ دو آدمی سے میری حفاظت فرما. اللہ کے نبی نے دو آدمی کی شکل اور صورت بتائی. یہ دو آدمی ہیں, مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں, مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں, آپ میری مدد فرمائیے. ایک رات دیکھا, دوسری رات دیکھا, تیسری رات دیکھا. انجدنی وانقذنی من ہذین الرجلین, ان دونوں سے میری حفاظت فرما. 3 دن کے بعد اپنے خادم سے کہا تو خادم نے کہا آپ دیر کیا ہے, آپ مدینہ منورہ کا سفر کرو. یہ دمشق کے اندر میں خواب دیکھا. دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر 1 مہینے کا ہے. تیز رفتار گھوڑوں کو لیا. مورخین لکھتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر نور الدین نے 16 دن کے اندر میں طے کیا. 16 دن کے بعد مدینہ منورہ آئے. پہلے مسجد نبوی کے اندر میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, روزہ نبوی کے اوپر میں حاضر ہوئے, درود و سلام پڑھا, مسجد ہی میں بیٹھ گئے. اعلان کر دیا گیا کہ نور الدین زنگی آئے ہیں اور آج انعام دینے والے ہیں. سارے مدینہ کو جمع کر لیا جائے. باری باری ایک انٹرنس بنایا گیا, ایک ایگزٹ بنایا گیا. ایک دروازے سے آ رہے ہیں, ایک دروازے سے جا رہے ہیں. آنے والوں کو نور الدین برابر دیکھتے ہیں. وہ صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھے رہے. آ رہے ہیں ان کو انعام دے رہے ہیں, آ رہے ہیں ان کو انعام دے رہے ہیں. لیکن وہ سوچ رہے ہیں نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے جو دو آدمی مجھے بتایا ابھی تک وہ میرے سامنے نہیں آ رہے. جب سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے تو وہاں کے باشندوں سے پوچھا, ہل بقی احد من سکان المدینہ, کیا مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں اب کوئی باقی رہ گیا ہے؟ کہا کوئی باقی نہیں رہا الا رجلین, مگر دو آدمی ہیں. لیکن یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ وہ جلوت میں نہیں آتے ہیں, ہمیشہ خلوت میں رہتے ہیں. نماز اور اپنا مکان, نماز اور اپنی قیام کا. نور الدین نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ کسی طریقے سے. ان دونوں کو جب ان کے سامنے لایا گیا, جب نور الدین نے دیکھا کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ ان سے میری حفاظت کراؤ. نور الدین نے کہا تم کہاں رہتے ہو, تمہاری قیام کا کہاں ہے, تمہارے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ خود ان کی جگہ کے اوپر میں گئے, خود مکان کا جائزہ لیا. مکان کا جائزہ لینے کے بعد دیکھا میٹ کا ایک ٹکڑا, कारपेट का एक टुकड़ा एक जगह के ऊपर में पड़ा हुआ था। नूरुद्दीन ने कहा इसको उठाओ, इसके नीचे क्या है। जब उसको उठाया गया तो उसके अंदर में बहुत गहरा बहुत दीप एक खड्डा बना हुआ था। नूरुद्दीन ने पूछा ये खड्डा क्या है। कहा ये खड्डा जब अंदर जाकर के देखा गया तो वो अंडरग्राउंड दिख करते थे और दिख करते 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 अल्लाह के नबी के जसद तक पहुंचने वाले थे। अगर ये न पहुंचते तो आपके जसद मुबारक को निकाला जाता और उसके बाद मालूम नहीं क्या होता। लेकिन आयन मौके पर ये पहुंच गए। नूरुद्दीन ने मालूम कर लिया कि ये वही आदमी है, स्पेन से आए थे, हुज्जाज की शक्ल में आए थे, कई दिनों से कयाम किए हुए थे। अल्लाह के नबी ने उनको ख्वाब में बताया कि सारे मदीना वालों को जमा किया गया और मदीना मुनव्वरा के बाहर दोनों को सूली दी गई और उस जगह के ऊपर में शीशा डाल दिया गया जहां उन्होंने खोदा था और अल्लाह के नबी की कब्र को महफूज कर दिया गया। ये है वो नूरुद्दीन जंगी जिनके बारे में अल्लामा इब्ने जौजी ने लिखा है अपनी तारीख अल मुंतजम के अंदर में, और अल्लामा इब्ने असीर लिखते हैं कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बाद मैंने नूरुद्दीन जंगी से ज्यादा कोई नेक खलीफा इस्लाम की तारीख के अंदर में नहीं पढ़ा। ये अल्लामा इब्ने असीर की शहादत, साहिब वफयातुल अयान की शहादत, और अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं कि नूरुद्दीन जंगी इस्लाम की तारीख का वो बादशाह है। नहीं ये फमसीन बल्दतन, मुसलमानों के 55 से ज्यादा शहरों को ईसाइयों के कब्जे से निकालकर मुसलमानों के अंदर में दाखिल करने वाला ये नूरुद्दीन जंगी 569 दिमश्क में जिसका इंतकाल हुआ। मैं बात अभी खत्म कर रहा हूं। तो पहले इमादुद्दीन जंगी आए, उसके बाद नूरुद्दीन जंगी आए। नूरुद्दीन जंगी की बड़ी तमन्ना ये थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। और ये जो लंबा गैप हो रहा है 492 से लेकर के कि मस्जिद अक्सा में अजान नहीं हो रही है, अल्लाह ताला इसकी फतह की सआदत मुझे नसीब फरमाए। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की। नूरुद्दीन जंगी का 569 में एक बीमारी के अंदर में इंतकाल हुआ। इमादुद्दीन जंगी को उसके गुलाम ने कत्ल किया और नूरुद्दीन जंगी का एक बीमारी में इंतकाल हुआ। लेकिन उसने ये काम अपने खादिम सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुपुर्द किया कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, तुझे ये अमानत सुपुर्द करके जा रहा हूं कि दो बारा बैतुल मकदस को फतेह करना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अता फरमाई। मैंने बताया कि 492 से लेकर तकरीबन 91 या 92 साल का गैप चल रहा है। उसके बाद ये सलाहुद्दीन अय्यूबी आए जिसको तारीख के अंदर में कहा जाता है हित्तीन की जंग। ये हित्तीन की जंग 583 रबी उस्सानी का महीना, रबी उस्सानी के महीने के अंदर में शुरू हुई। ये रबी उस्सानी के महीने में शुरू हुई, रजब के महीने के अंदर में खत्म हुई। और अल्लाह तबारक व ताला का अजीब निजाम, आज भी ये रजब का महीना चल रहा है, रजब के महीने की 23वीं तारीख चल रही है। 92 ईयर्स के गैप के बाद दो बारा बैतुल मकदस को फतेह करने वाले ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जिन्होंने 583 रजब को दो बारा 92 ईयर्स के गैप के बाद दो बारा बैतुल मकदस को ईसाइयों के क्रिश्चियनों के मसीहियों के हाथों से निकाला और निकाल करके मुसलमानों के हाथों हवाला किया। ये 583 का वाकया है। 16 के अंदर में पहला दौर 492 तक दरमियान का गैप चला गया, इसके बाद 583। उलमा ने लिखा है कि ये 27वीं रजब को फिर सलाहुद्दीन ने एक मेहराब बनाया था, एक मिंबर बनाया था, दिमश्क से वो मिंबर मंगवाया गया और मस्जिद अक्सा में रखा गया और उसके ऊपर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खिताब फरमाया। ये भी रजब के महीने की 27वीं तारीख थी, उस तारीख को ये वाकया पेश आया। फिर वो ज्यादा दुनिया में जिंदा नहीं रहे। 583 के अंदर में बैतुल मकदस फतह हुआ। उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, एक काम जो मेरे हवाले किया गया था वो काम पूरा हो गया, अब मैं दुनिया में ज्यादा जिंदा रहना नहीं चाहता। इसके बाद 9 साल के बाद 589 में उनका इंतकाल हुआ। उनके खादिम लिखते हैं کہ بیت المقدس کی فتح کرنے والا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی میراث کو تلاش کیا گیا کہ یہ اتنا بڑا فاتح جس نے بیت المقدس کو فتح کیا, یہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا, درمیان کی بات میں نے چھوڑ دی, جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا, 90 سال پہلے ہزاروں کا خون بسایا گیا لیکن اس نے عام اعلان کر دیا یہاں کسی کا قتل نہیں ہوگا, الیوم یوم المرحمہ, آج عیسائیوں پر بھی رحم کیا جائے گا, جس کی تفصیلات کتابوں میں لکھی ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے میراث کے اندر میں 1 دینار اور 40 درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا, 1 دینار اور 40 درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ صلاح الدین ایوبی, اور یہ 583 سے چلا, پھر 583 سے چلتا رہا 1924 تک. 1924 کے بعد یہ بیت المقدس کا چوتھا دور ہے, جس کو خون بہانے کا اور آنسو بہانے کا دور کہا جا سکتا ہے. 1924 سے 1948, 1948 سے لے کر 1967 جون کا مہینہ جس میں مسجد اقصی کو آگ لگائی گئی, اور 1967 سے لے کر کے 2000, اور 2000 سے لے کر کے یہ 2021 تک, یہ اجمالی تاریخ ہیں. یہ پچھلے سال کی جو ہیں, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند میں وہاں کا جو ایک رسالہ نکلتا ہے, دائی عربی زبان میں اس کے ایڈیٹر ہے مولانا نور عالم صاحب, ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے 94 سے لے کر کے اب تک کے جو حالات ہیں, عربی میں بھی کتاب بھی ہے, اردو میں بھی ہیں, سارے حالات اس کے اندر میں لکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے اجمالی طور پر تھوڑا سا ذکر کر دیا تاکہ ہمارے طالب علموں کو کچھ فائدہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے, آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله. معاف کرنا میرے ساتھ
بہترین نصیحت کے بات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين, أما بعد, محترم علماء الكرام اور مسلمان بھائیوں, طالب علموں, علماء کرام کی نصیحتیں اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے اور آپ نے سنی, اور مفید باتیں تاریخی اعتبار سے اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئیں. مفتی عبد القادر صاحب نے اس مہینے کی مناسبت سے خال المؤمنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی, اور والذین اتبعوہم بإحسان اس کی تشریح بھی آ گئی, وہ لوگ اور وہ صحابہ کرام یا تابعین صحابہ اور تابعین جو سابقین اولین یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں اور خدمت کرنے والوں کی تابعداری کرتے ہیں بے احسان احسان کے ساتھ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہے قرآن کریم کی زبان میں احسان اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح احسان کیا جائے کہ ان کو دنیاوی چیزیں بھی دے دے اور ان کو آخرت کا ذخیرہ بھی دے دے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ احسان فرمایا کہ بے شمار فتوحات کی وجہ سے دینی فائدہ بھی پہنچایا. جس زمین میں کلمہ کفر بلند ہوتا تھا اسی زمین پر اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان کیا کہ جوق تر جوق و جماعت تر جماعت لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. یہ ہم کہتے ہیں امام بخاری بہت اونچے درجے کے آدمی تھے, بے شک. امام ترمذی بہت اونچے آدمی تھے, بے شک, اس بے شک نہیں. امام دارمی جو سمرقند میں مدفون ہے وہ بہت اونچے درجے کے آدمی تھے, اس میں شک نہیں. شمس الائمہ سرخسی بہت اونچے درجے کے آدمی تھے. سمرقند اور بخارا کے فقہا محدثین بہت اونچے لوگ تھے, لیکن اس زمین کو اور ان کے باپ دادا کو اسلام کا شرف کس نے بخشا اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ سرزمین فتح ہوئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی اسی زمانے میں جو حضرت معاویہ کا زمانہ ہے اس زمین میں شہید ہوئے یا وفات پا گئے اور وہیں سمرقند میں ان کا مزار ہے اور ان کی قبر کے کتبے پر تختی پر جو تاریخ لکھی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم شاخوں کو دیکھتے ہیں, درخت کو نہیں دیکھتے, درخت کی جڑ کو نہیں دیکھتے. جو کارنامہ حضرت معاویہ کا ہے, بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں. دونوں نے اسلام اور دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں کو پوری امت اور ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. اس کے بعد مولانا عباس صاحب نے بیت المقدس کی تاریخ کا خلاصہ پیش فرمایا اور مفید باتیں بتلائی اور اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کا واقعہ سنایا. وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا تھا کہ ان دو کتوں سے مجھے نجات دلاؤ, ان دو آدمیوں سے مجھے نجات دلاؤ. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو سلفی علماء بھی مانتے ہیں. سلفی علماء میں عطویہ سالم مشہور محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے اور مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں پروفیسر اور استاذ تھے. اور یہ جو ہمارے بڑے تھے مولانا حسن جان صاحب, شیخ مطیع الرسول صاحب وغیرہ, ان کے استاذ تھے. تو انہوں نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں بعض واقعات کو ذکر فرمایا ہے جو قرآن کریم میں بعض واقعات سؤال اور جواب کی شکل میں مذکور ہیں اس میں انہوں نے عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی اسانید اور سند سے قطع نظر اس واقعے کی سند سے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں لیکن مدینہ منور میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک دو مکانات ہیں جو اب تک محفوظ ہیں ایک مکان کا نام ہے دار الضیافت دوسرے مکان کا نام ہے دار الرصاص دار الضیافت وہ مکان ہے جس میں نور الدین زنگی کھڑے ہوئے تھے بیٹھے تھے اور لوگ آتے رہے ایک دروازے سے دوسری دروازے سے نکلتے رہے اور وہ انعامات دیتے رہے اس کا نام ہے دار الضیافہ اب تو نہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہمارے زمانے تک یعنی تقریباً 50-60 سال پہلے تک وہ مکان موجود تھا اور فرمایا ہے کہ دوسرا مکان جس میں رساس کو پگھلایا گیا تھا رساس سٹیل کو کہتے ہیں سٹیل کی جو اعلیٰ قسم ہے اس کو رساس کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دین کی دشمنوں سے لڑتے ہیں اور وہ ایسے مضبوط ہوتے ہیں اتنے پکے ہوتے ہیں جیسے سٹیل کی بنائی ہوئی دیوار ہو تو اعلیٰ درجے کا سٹیل اس میں چمک بھی ہوتی ہے مضبوطی بھی ہوتی ہے تو شیخ عطیہ سالم کہتے ہیں کہ وہ دار الرصاص ہمارے زمانے تک محفوظ رہا پھر حضرت نے بیت المقدس کے ادوار کا ذکر فرمایا بیت المقدس کی منع فضائل کا ذکر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے چار اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں سے چار چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان چار میں پھر ایک کو پسند فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ جو دریا بہتے ہیں ان میں سیحون جیحون نیل فرات ان دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ان چار میں سے فرات کو ان چار میں سے نیل کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے اسی طرح چار مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں ذیقعد ذی الحج محرم رجب جس رجب میں ہم چل رہے ہیں تیر رہے ہیں اور ان چار میں پھر ذو الحج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا انبیاء علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 124,000 کم و بیش انبیاء میں منتخب فرمایا اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر میں اولاد آدم میں جو اولاد آدم ہے سب کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو مکانات اور شہر ہے ان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بیت المقدس کوہ طور کوہ طور کی قریب میں آبادی کی اور اب بھی کوہ طور کی قریب میں آبادی ہے اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہے اور اس شہر کو سینٹ کترینہ کہتے ہیں یعنی کترینہ ان کی کوئی مشہور پادری یا گزری ہے پادری عورت اس کے نام پر ہے ہند چار میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو منتخب فرمایا اور مکہ مکرمہ کیونکہ مسجد حرام پر مشتمل ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 یا اس سے زیادہ ملتا ہے اسی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منتخب فرمایا اسی طرح جمعہ کا دن عید کا دن عرفہ کا دن عاشورہ ان چار کو اللہ تعالی نے دنوں میں سے پسند فرمایا اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کو فضیلت دی ہے مسجدوں میں اللہ تعالی نے چار مساجد کو منتخب فرمایا مسجد حرام اور مسجد مدینہ منورہ اور مسجد بیت المقدس یا بیت المقدس اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد قباء اور ان چار میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کو منتخب فرمایا تو جو منتخب مسجدی تھی ان کے بارے میں آپ حضرات نے مولانا کی ارشادات سنیں اسی طرح صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ میں چار کو منتخب فرمایا خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں پھر ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بہتر سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب فرمایا اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بہرحال رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے اور جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے بھی رجب کی مہینے کو بہتر سمجھا جاتا تھا اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ باہر گئے تھے مظلوم صحابہ انہوں نے مشرکین وہ مشرکین کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے تجسس کے لیے کہ وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں انہوں نے جو مشرکین آئے تھے ان میں سے کچھ کو قتل کیا عمر بن حضرمی وغیرہ کو مشرکین نے شور مچایا کہ رجب کا پہلا دن تھا اور مسلمانوں نے ہماری آدمیوں کو قتل کیا حالانکہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پہلا رجب ہے رجب کی پہلی تاریخ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینے کا فیصلہ کیا کہ ہم دیت دے دیں گے اس دیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کے پاس تشریف لے گئے تھے تاکہ وہ بھی دیت میں شریک ہو جائے اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے انہوں نے یہ ظلم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حضرت عمر ایک قلعے کے سائے میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے یہ قلعے کی اوپر چڑھ گئے اور ارادہ کیا کہ اوپر سے ان کے اوپر بھاری بھاری پتھر اور چکی جس زمانے میں چکیاں ہوتی تھی پیسنے کے لیے غلہ پیسنے کے لیے وہ گرا دیں تاکہ ان کا کام تمام ہو جائے ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ذریعے سے بتلایا اور یہ حضرات اٹھ گئے چلے گئے. پھر واپس انہوں نے کہا آپ کیوں چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سازش کی تھی, اقرار کیا ہاں ہم نے کیا تھا. اس کے بعد بنی نذیر کو نکالا گیا, جو یہودیوں کی تین قبیلے رہتے تھے بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر کو نکالا گیا. بہرحال مسلمانوں نے ہمیشہ انصاف کیا ہے, جیسے آپ نے سنا کہ جس بیت المقدس میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا, بچوں کو قتل کیا گیا تھا, 90 سال کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ احسان کیا, قتل عام نہیں کیا, بس اپنا بیت المقدس واپس لے لیا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اب بھی مسلمان انتظار میں ہیں کہ بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے. مسلمانوں کی نااہلی کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا ہے. ہمارے باجی پٹیل صاحب مرحوم ایک مرتبہ فلسطین جماعت میں گئے تھے, ایک گشت کر رہے تھے, گشت میں ایک فلسطینی نکلا, اس کو دعوت دی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. اس نے کہا آپ کیا اللہ کے راستے کی بات کر رہے ہیں, بیت المقدس کی فکر کرنا چاہیے, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, وہ واپس آنا چاہیے, تم کو بیت المقدس کی فکر نہیں اور دعوت کی فکر ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتی. باجی پٹیل نے کہا, میں نے ان سے کہا وہ مدد والے فرشتے آئے تھے, غالباً مدد والے فرشتے آئے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی شکل صورت میں اور یہودیوں کی شکل صورت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو وہ واپس چلے گئے, بس کا وہ خاموش ہو گئے. جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, بلکہ وہ تو تجربہ ہمارے اوپر کرتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو غلط کام کے لیے آگے کرتے ہیں تاکہ وہ جتنے غلط کام ہیں وہ ہمارے نوجوان کریں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیت المقدس کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے اور جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اور مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعاؤں کی توفیق عطا فرما دے. ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو اگر مالی مدد ہو سکتی ہے تو مالی مدد کر سکتے ہیں, باقی اس کو فتح کرنا اس کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت ہے, ایمانی قوت کی بھی ضرورت ہے اور مادی اور جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہے. فی الحال وہ ہمارے پاس نہیں, دعا پر اکتفا کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سب کو ذکر کی توفیق بھی عطا فرما دے. اور حدیث تو آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے اکیلے میں یاد کیا میں اس کو اکیلے میں یاد کروں گا, تنہائی میں یاد کروں گا, اور جو مجھ کو مجلس اور جماعت میں یاد کرے گا میں اس کو اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا, یعنی فرشتوں کی مجلس میں, فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کروں گا. فرشتوں کی جماعت معصوموں کی جماعت ہے, اور ہماری جماعت تو معصوموں کی جماعت نہیں, اس میں تو گناہگار لوگ ہوتے ہیں. اور ذکر اتنی برکت کی چیز اور برکت کی مجلس ہے کہ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت اور سب پر رحم کا فیصلہ کیا گیا, حالانکہ ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا, اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں ذکر میں شمولیت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کی بھی مغفرت ہوگی, اس کی بھی مغفرت ہو گئی. یہ ایسی قوم اور ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبختی کا شکار نہیں ہوتا, نیک بختی اور خوش قسمتی اس کی قسمت میں, اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش قسمت بنا دے, ذکر کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب تھوڑا سا اس میں سے پڑھتے ہیں. ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے احکام کی اشاعت کے لیے ہوں, نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت نہیں کرتا, اور مجھے افسوس ہوتا ہے. میرا مشغلہ تجارت ہے, مشغولیات بھی ہے, بھائیوں کی تعلیم اور والدین کی خدمت بھی میرے ذمے ہے, آپ مجھے مشورہ دیجیے. جواب, ضروری و نفقات کے ادا کرنے کے لیے روزی کا کمانا بھی دین ہے, والدین کی خدمت کرنا بھی دین ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی. دعوت اور تبلیغ کے لیے اگر باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا تو مقامی دعوت و تبلیغ میں جس قدر ہو سکے حصہ لے لے. اگر باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا تو مقامی دعوت و تبلیغ میں جس قدر ہو سکے حصہ لے لے. ہفتہ واری اجتماع میں ایک گھنٹے کے لیے چلے جایا کرے, دعا میں شریک ہو جایا کرے, انشاءاللہ طبیعت متوجہ ہوگی. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.
لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر درود شریف
Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
حضرت مفتی صاحب سپاده مولانا شمس الحدیث شیخ مولانا عبدالغفور عباسی رحمت اللہ علیہ مدینہ منور از دورت پاسد ہوئی which was married to مولانا لطف اللہ عباسی may دعا اللہ تعالی grant the جنت الفردوس and accept موت in مدینہ منور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأقاربنا ولمن يحبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے کثرت ذکر کثرت استغفار کثرت درود شریف کثرت تلاوت کے لیے سب کو قبول فرما دے ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا کر دے ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے پورے دنیا میں جو بیماری کی مصیبت پڑی ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے پورے دنیا میں حالات کو نارمل بنا دے حالات کو بہتر بنا دے ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا کر دے ہر قسم کی شرور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے جو ہمارے دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے جو وفات پا چکے ہیں جیسے مولانا ابراہیم نے ذکر کیا حضرت مولانا عبدالغفور عباسی کی صاحبزادی مولانا لطف اللہ صاحب کی اہلیہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے طلبہ کو عالم باعمل بنا دے پوری دنیا میں اہل حق کی دینی مدارس مساجد مکاتب معابد خانقاہوں کی حفاظت فرما دے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دے جو کہاں ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے ہمیں اور ہمارے دوست و احباب کی جان مال عزت ایمان آبرو دین اور اولاد کی حفاظت فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جو مشکلات ہیں تکالیف ہیں ان کو دور فرما دے چوروں کی چوریوں سے ڈکیتیوں سے اور ہر قسم کے آفات اور بلیات سے سب کی حفاظت فرما دے حاسدین کے حسد سے بدخواہوں کی بدخواہی سے شریروں کے شر سے فتنوں کے فتنوں سے چوری اور ڈکیتیوں سے سحر سے سب کی حفاظت فرما دے اے رب کریم سب کو اطمینان والی زندگی عطا فرما دے جہاں جہاں اچھی حکومتیں قائم ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان حکومتوں کو قائم دائم فرما دے اور دوسرے حکمرانوں کو بھی ان کی تابعداری کی توفیق عطا فرما دے اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے شرور سے سب کی حفاظت فرما دے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت عطا فرما دے ہمارے طلبہ ہمارے بچوں کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے اچھی عادات اچھی خصلتیں ہمیں نصیب فرما دے بری عادتوں سے پوری سوچ سے پورے وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے جو مبتلا ہے ان کی حفاظت فرما دے دور فرما دے وساوس کو اے رب کریم شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما دے صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سے سب کی حفاظت فرما دے دینی دنیاوی حاجات جو بھی ہماری ہیں ان کو اپنے فضل سے پورا فرما دے حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت نصیب فرما دے صحابہ کرام کی محبت عطا فرما دے اور صحابہ کرام والے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
Those brothers who didn't have breakfast may come upstairs. Yeah. 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 Yeah
So they are from the Nakshbandi system. No, but then it goes to material design that sees before magic.
No.
So, but see, the actual silsila doesn't come from the
Dalila connects up with the long up, long up. But when you go on top, then you find all the
comes out of the same thing.
Yeah.
Okay.
And then all the branches are other people.
Love making possible, and one of the things we can have our own program.
How you are? I didn't have your number, but you know, as time goes on,
So then, if you carry on to that traffic circle, then there's a Jamaica and a highway. You go up there in the corner. So there, it's called Astrotech, you know, next to Biarritz. It's like a conference facility. So on the other side of it is my apartment.
So that big apartment, Ahmed Katrada was also in there.
On that same road, but lower down. Nice.
Then there's another complex where there's one very big company is this side, the flex. If you come from Houghton side, you pass the robot and you come to...
What used to be board of executives, it's now a software company.
Yeah, now this side of it, there's a set of flex there.
Yeah.
My brother, Dr. Yusuf Bangi,
he
bought in there.
He bought in there.
And he passed away.
Yeah.
Now the wife is going to go stay there.
Asif is also staying.
Just near there, His father-in-law is. His father-in-law is with the golf course.
Near the golf course.
The two streets behind. MashaAllah, Allah make it easy. It's taken me long. But Alhamdulillah, we are independent, not subservient to, you have always people trying to dominate you. And we started all this progress in Muslim school, Al-Aqsa. And we've been sidelined. Now, Alhamdulillah, So Allah give us the ikhlas, the sincerity, and let us carry on with our work that we can benefit, inshallah. I was just thinking, I'm busy preparing a small booklet. All these people who helped us, assisted us, although I'm not in favor of it to mention names, somebody said it's good to acknowledge their names, So in record we have it. Somebody was your nana and your mommy and all of them really. And your nana, my father, my uncle, Sunny Bambi, and your nana was very, very close. From those days, And like you could have seen the freedom we got here, we must appreciate it.
You know what? I met a person who was I protect myself, but safe from myself. I didn't enter the Muslim
world. There, our holy cities are closed. We can't go. Yeah, we please, Alhamdulillah. But then yet we whichever way, deen is so easy. You put your musalla anywhere you can. That is what the barakat of this
Allah Pak made the whole earth a masjid for Rasulullah. The other people have to worship in their specific places. We are allowed to anywhere. And then again Allah made, if you can't make salam, make istilam. Isn't Hajj Aswad, you make istilam. No fight. So, deen is so beautiful and so easy. And it accommodates everybody. We go in Makkah Sharif, the one person is doing this, you're carrying on. Everybody is focusing to that one. So, this is what we should be. I told Muftisa, I said, you know what? I'm no more Bolana Mamdi, I'm Nana Mamdi, no more fighting, no more quarreling, no more working. But last year, this time, the turbulence, the panic, and here, alhamdulillah, through all the storms and trials, Allah's made it possible that your Bukhari Sharif became so happy. Then he had his dawah, you know. He says, really, in India, madrasas only started now. The year is almost over. So they're starting now and they're going to have their year-ending Muharram for this previous year. Yes. And then from Muharram to Ramzan to catch up. Here Allah made it easy. And yet we still... Anyway, Ridwan, nice meeting you. Always see you. You are so well. You know, it's expensive for me to come to Doha. So you pay the e-tolls and all that. So we just put the edge and we sit and make dua.
You too,
Hey. Assalamu alaikum.